بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. سورة الأعراف کی آیت ہے، آیت نمبر 158. حق تعالیٰ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کہہ دیجئے کہ اے دنیا جہاں کے لوگوں، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں جس کی بادشاہی ہے تمام آسمانوں اور زمین میں، اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، سو ایسے اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے ایسے نبی امی پر بھی ایمان لاؤ کیونکہ خود اللہ پر ان کے احکام پر ایمان رکھتا ہے، اور ان نبی کا اتباع کرو تاکہ تم راہ راست کرو. ساری آیت کا خلاصہ آخر میں ہے کہ دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو تاکہ تم کو ہدایت مل جائے، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اس نبی کا اتباع کرو تاکہ تم کو ہدایت. ہدایت کا جو راستہ ہے وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. سب سے اول تو گناہ نہ ہو، بالکل نافرمانی اللہ کی تو ہونی نہیں چاہیے، ہو تو توبہ کرے فوراً، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے. اسی میں مجاہدہ بھی ہے، اور مجاہدے میں بھی خاصیت یہ ہے کہ مجاہدے سے ہدایت حاصل ہوتی ہے. چنانچہ کلام پاک میں ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں مشقت اٹھاتے ہیں، مجاہدات کرتے ہیں، یعنی مجاہدہ کہتے ہیں کہ نفس کے خلاف کرنے، تو ہم ان کو ضرور بالضرور ہدایت پہنچا دیں گے، یعنی ہدایت عطا فرما دیں. یہاں ہے کہ واتبعوه لعلکم تهتدون، تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو تاکہ تم کو ہدایت مل جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لائے اور اتباع کرے وہ اصل مسلمان ہے. تو اس بارے میں ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کا مضمون ہے جو انہوں نے بیان فرمایا تھا ایک عرصہ پہلے، شاید پتہ نہیں 25-30 سال پہلے کا مضمون ہے، اس میں سے پڑھتا ہوں چونکہ مختصر مضمون ہے اور کام کا ہے. فرماتے ہیں، گرچہ کہ یہ اتنا متعلق نہیں ہے شروع کا حصہ، لیکن فرماتے ہیں اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے جو شروع کے الفاظ ہیں. فرمایا کہ عمر کے ساتھ، عمر تقریباً آخری عمر میں تھی جس وقت یہ بیان فرمایا، عمر کے ساتھ ساتھ کچھ بیماری نے بھی مجھ کو پست ہمت کر دیا. اب زیادہ کام کی طاقت نہیں، اب یہ کہ اسوہ رسول اکرم کتاب لکھی، احکام میت کتاب لکھی، اور بھی بعض کتابیں، معاصر حکیم الامت، معارف حکیم الامت، تو کئی کتابیں میں خلاصہ دین آ گیا. حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کراچی میں تھے، اس سے پہلے ہندوستان میں تھے، تو حکیم الامت مولانا شفیع علی تھانی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت ہی خاص فنکار تھے. ان کی مجلس میں بڑے بڑے مفتی حضرات جیسے مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے تھے، تو ہم لوگ بھی اپنے والد صاحب کی وجہ سے اس مجلس میں بچپن سے لڑکپن سے میسر ہو گئی تھی. تو وہ فرما رہے ہیں کہ اب مجھ کو بیماری اور عمر نے پست ہمت کر دیا, اب زیادہ کام کی طاقت نہیں, لیکن بات یہ ہے کہ جو لمحات زندگی کسی کار خیر میں صرف ہو جائیں وہی سرمایہ آخرت ہے. اگر ایک دل کو بھی اللہ پاک ہدایت فرما دے تو بس بہت. یہ جو ہم لوگ چاہتے ہیں نا کہ بہت لوگ ہو جائیں, ایک بھی اخلاص کے ساتھ آدمی دین کی بات کسی کو پہنچا دے اور ایک دل بھی متاثر ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے, اللہ میں بہت بڑا فضل ہے. تو یہ فرما رہے ہیں کہ ایک دل کو بھی اللہ پاک ہدایت عطا فرما دے تو بس بہت ہے. اس جذبے سے حضرت بیٹھ جاتے تھے, بیماری میں بھی کم ہمتی میں بھی. بیان کا وقت آیا میں حیران ہوتا تھا, اس زمانے میں تو سمجھ میں نہیں آتا تھا اتنا کہ ہر پیر کو یا دو دن تھے ہفتے میں اور جمعہ کو حضرت کی مجلس ہوتی تھی, اور اس بڑھاپے میں بیماری میں وہ تشریف لے آتے تھے اور ہوتا تھا. یہ جذبہ تھا کہ کسی ایک دل پہ بھی کوئی بات آ جائے جس سے اس کو ہدایت ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے. دین بڑی نعمت ہے اللہ پاک کی ہمارے لیے, ہم اس کی قدر نہیں کرتے. آج جس صورت میں بھی دین ہمارے پاس ہے بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا, اس کی ناقدری نہ کیجیے. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے, جس امتی کے دل میں دین کی تھوڑی سی بھی عظمت و محبت ہے انشاءاللہ اس کی نجات ہے, خواہ اعمال میں اس کے کوتاہی کیوں نہ ہو لیکن دل میں عظمت ہو. اور صحیح معنوں میں امتی تو وہی ہے جس کے دل میں اتباع سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت ہے. تو جو چیز اللہ میں یہاں دیکھی جائے گی وہ تمہارے قلب میں عظمت ہو, محبت ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, دین کی. اور یہ آج کل مفقود ہوتی جا رہی, کیونکہ جس کی محبت ہوتی ہے اس کی بات کے خلاف نہیں کرتا. محبت نام ہی اسی کا ہے کہ محبت میں جس سے محبت ہوتی ہے اس کی بات کو ترجیح دیتا, یہی محبت ہے. محبت اور کوئی چیز نہیں, جو محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلوب ہے وہ محبت نہیں ہے کہ دل کھینچنے والی, اس کا تو کوئی اعتبار نہیں, بلکہ وہ محبت ہے جو ترجیح دلا دے عملاً, کہ ایک طرف نفس کے تقاضے ہیں, ایک طرف رشتہ داروں کے تقاضے ہیں, ایک طرف فیشن ہے, ایک طرف دنیا کے تقاضے ہیں, اور بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترجیح دے دیتا ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, حدیث شریف ہے. تو اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ دیکھو جس امتی کے دل میں دین کی تھوڑی سی بھی عظمت و محبت ہے انشاءاللہ اس کی نجات ہو جائے گی. اس لیے کہتے ہیں کسی کو حقیر مت سمجھو, کیا پتا دل میں اس کا دل کا حال کیسا ہے. اور دوسری طرف ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے, جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر تشریف فرما ہوں گے قیامت کے روز, اس وقت ایک گروہ آ کر کہے گا کہ ہم بھی آپ کے امتی ہیں, یعنی ہم کو بھی اس حوض کوثر سے پانی دیجیے. فرشتے کہیں گے کہ نہیں, انہوں نے آپ کے بعد دین میں نئی باتیں شامل کر دی, فتنے پیدا کر دیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ العالمین اس وقت فرمائیں گے دور ہو دور ہو, دین میں نئی باتیں نکالنا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین تھا اور صحابہ کرام نے جس پہ عمل کر کے دکھایا, اس کی بجائے دین کی کسی اور شکل کو لے کر آنا, یہ اتنا بڑا سخت گناہ ہے کہ حوض کوثر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ العالمین ہوتے ہوئے اپنے ان امتیوں کو کہہ دیں گے دور ہو دور, کیونکہ تم نے دین میں نئی باتیں نکال دی. تم نے اس دین کو کیوں نہیں اختیار کیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے؟ وہ اتباع سنت ہے. اتباع سنت کو چھوڑنا, یہ میں آپ کو اس بارے میں حضرت احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, تقریباً 500-600 500 ان کے ملفوظات ہیں, کتاب کا نام ہے بنیان المشیع, کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے راستے کا پہلا قدم زہد ہے, یعنی دنیا سے بے رغبتی ہو جائے اور آخرت کا مشتاق ہو جائے, اس کو زہد کہتے ہیں. قلب کی کیفیت کیسی ہو عقلا یہ سمجھے کہ دنیا تو فانی ہے، دل لگانے کی جگہ نہیں، اور آخرت یہ ہمیشہ رہنے والی ہے، تو آخرت کا مشتاق ہو جائے. اور یہ پیدا ہوتی ہے یہ بات تقوی سے، زہد حاصل ہوتا ہے تقوی سے کہ گناہ بالکل نہ کرو. تقوی کہتے ہیں گناہ نہ کرنے، اللہ کے ڈر سے ہر گناہ سے دور ہو جائے. اور یہ تقوی علم و حکمت کی چوٹی ہے، جو بھی کسی میں علم و حکمت پیدا ہوگی تو وہ تقوی کی وجہ سے ہوگی، تقوی نہیں ہوگا تو کوئی علم و حکمت نہیں. اور ان سب کا یعنی تقوی اور زہد دونوں کا مدار، دونوں کیسے پیدا ہوں گے، ان سب کا مدار ارواح و اجسام کے امام سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی طرح پیروی کرنے پر ہے، یعنی اتباع کرنے پر. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتا، اتباع نہیں کرتا، وہ زہد کا دعویٰ نہیں کر سکتا، وہ تقوی کا دعویٰ نہیں کر سکتا. پتہ یہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع تقوی کا ایک بڑا حصہ ہے. اتنے بڑے شیخ، اتنے بڑے عالم یہ کہہ رہے ہیں. تو تابعداری کا پہلا زینہ، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا پہلا زینہ یہ ہے کہ خلوص کے ساتھ آپ کی اقتداء کی جائے. خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے. یہی احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں تم سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ دائمی سعادت کی کنجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہے. تمام افعال میں جو آپ نے کیے اور جن سے آپ رکے، ان سے رکنا، اسی طرح آپ کی وضع کا، کھانے پینے کا، اٹھنے بیٹھنے کا، سونے بولنے کا بھی اتباع کیا جائے تاکہ تم کو اتباع کامل نصیب ہو جائے. قرآن میں حکم ہے واتبعوہ، اتباع کرو، تو اتباع کامل ہونی چاہیے. اور پھر فرماتے ہیں کہ ہم کو ایک بزرگ کے متعلق معلوم ہوا ہے، احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ ہم کو ایک بزرگ کے متعلق معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے عمر بھر خربوزہ نہیں کھایا، کیونکہ ان کو کسی حدیث سے یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خربوزہ کس طرح سے کھایا تھا. خربوزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کھایا؟ دیکھیے اس کو کہتے ہیں اتباع. ہم نے تو دین کی بالکل ہی شکلیں بگاڑ دیں اتباع سنت کو چھوڑ چھوڑ کر. یہ میں کہا کرتا ہوں کہ نہ ہماری مساجد سنت کے مطابق، نہ ہمارے مقبرے قبرستان سنت کے مطابق، نہ ہمارے خانقاہیں سنت کے مطابق، سب نے بگاڑ دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے امتیوں کو جنہوں نے نئی چیزیں نکال دی دین میں، دور ہو، دور ہو، رحمت اللہ علیہ. حوض کوثر کا پانی پلانے سے انکار کر دیں. بھائی اتباع سنت اتنی ضروری چیز ہے، معمولی ضرورت نہیں ہے، اس کو کم سمجھتے ہیں لوگ. چلیں یہ تو سنت ہے، چھوڑ دیں، فرض پڑھنے کے بعد سنتیں نہیں پڑھیں، پوچھو تو یہ تو سنت ہے. تو سنت کیا اس لیے ہے کہ چھوڑ دی جائے؟ یہ ہمارے سے ڈاکٹر عبدالحی عارف بار بار کہتے تھے، کیا سنت ہو؟ سنتیں اس لیے ہیں کہ چھوڑ دی جائے، چھوڑنے کے لیے سنت ہے. اسی طرح سے ایک بزرگ نے بھولے سے موزہ بائیں پیر میں غلطی سے پہننا شروع کر دیا، بھول میں، تو بڑھاپے میں ایسا ہو جاتا ہے. تو اس خلاف سنت حرکت کے کفارے میں کسی قدر گیہوں خیرات کیا. دیکھیں سنت کی ایسی اہمیت کہ سنت چھوٹ جانے سے وہ سمجھے کوئی وبال آئے گا، کوئی معمولی چیز ہے سنت کو چھوڑنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کو بلا عذر چھوڑ دینا، عذر اپنی جگہ پہ، لیکن بلا عذر چھوڑ دینا معمولی بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کے اتباع کا حکم ہے، ان کے اتباع کا اتنا زیادہ حکم ہے جس کی امتحانی دین ہے ہی بس ایک چیز، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. اور بالخصوص آج کل، آج کل حالت یہ ہے کہ دینی اختلافات اتنے ہیں، اتنے ہیں کہ جس کا حد و حساب نہیں ہے، انتشار ہی انتشار ہے بلکہ خلفشار. جدھر دیکھیے دو دین کے آدمی ایسے نہیں ملیں گے جو ایک ہی بات کہتے ہیں. میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارا جب لڑکپن اور نوجوانی کا زمانہ تھا، کراچی شہر میں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے متعدد خلفاء تھے، پاکستان میں تھے، تو جہاں جاتے وہاں ایک ہی بات سنتے، میں آپ کو سچ بتا، میں دو باتیں دین کی نہیں سننے میں آئی. تو ہمارا دین پہ بہت زیادہ اعتقاد تھا، سب ایک ہی بات بتاتے، ہم سمجھتے تھے کہ ہاں ہم گناہ گار ہیں، سب ایک ہی بات بتاتے. اور آج ایک ہی شیخ کے دو خلیفہ دونوں الگ الگ لائن پہ چلتے ہیں. ہے یا نہیں، آپ جا کے دیکھیں. تو اتنا زیادہ اختلاف اس وقت امت میں ہے، اور دوسرے اختلافات اپنی جگہ جو آپ خوب جانتے ہیں، کس قدر اختلافات، کتنے فرقے بن چکے ہیں اسلام میں، اور فرقوں کے اندر فرقے بن رہے ہیں. کوئی خانقاہی کہلاتا ہے، کوئی تبلیغی کہلاتا ہے، کوئی فلاں کہلاتا ہے، کوئی فلاں کہلاتا ہے، دسیوں نام بھی رکھے ہوں. ایک عورت نے مجھے خط لکھا اور لکھا میں نقابی ہوں، یعنی میں نقاب ڈالنے والی ہوں. یہ بھی ایک فرقہ ہو گیا کہ کچھ نقاب ڈالنے والی عورتیں، کچھ نقاب نہ ڈالنے والی عورتیں. تو اس نے بیچاری نے صاف لکھ دیا کہ میں نقابی ہوں. یعنی بہت عجیب بات ہے کہ ایسے ملک میں جہاں نقاب کا رواج ہے ہی نہیں وہ نقاب پہنتی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد ایک خطبہ دیا، لوگوں کے دلوں پہ بہت اثر ہوا. تو بعض صحابہ پہنچے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ وصیت فرما دیجئے کچھ. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نصیحتیں فرمائی. اس میں نصیحت ایک یہ تھی سب سے بڑی کہ میرے بعد تم اختلاف کثیر دیکھو گے، میرے بعد تم اختلاف کثیر دیکھو گے. اس وقت تم میری اور میری خلفائے راشدین کی سنت کو دانتوں سے پکڑ لینا. فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو تمام اختلافات کا حل کیا ہے؟ حل یہ کہ سنت کو پکڑ لو، چھوڑو ان طریقوں کو جو سنت کے خلاف تھے. یہ وقت اب نہیں رہا، اب اختلافات ہو گئے ہیں پیدا. کبھی کبھی علاج کے لیے کچھ مختلف طریقے بزرگوں نے تجویز کیے، اب وقت نہیں، کیونکہ یہ سنت نہیں ہے. جو چیزیں سنت میں نہیں ہیں ان کا وقت نہیں ہے، اختلاف پیدا ہو چکا ہے. جو چیزیں اب لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئیں گی، یہ بات جائز ہونا اور بات ہے اور سنت ہونا اور بات ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اختلاف جب ہو تو کیا کرو، میری سنت کو، میرے خلفائے راشدین کی، صرف خلفائے راشدین تک ہی فرمایا، ان کی سنت کو دانتوں سے پکڑ لینا. تو کسوٹی ہماری یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اعمال جن پر تعامل تھا صحابہ کا، اس کو سنت کہتے ہیں. یاد رکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ کا کوئی ایسا عمل جس میں تعامل نہ ہو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ سنت نہیں ہے. ورنہ ہوتا تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعامل فرمائے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. ہمارے محلے کی مسجد میں ایک زمانے میں ایک امام تھے، یہ نائب امام تھے. انہوں نے نماز پڑھائی، تو مغرب کی نماز میں نماز پڑھائی اس طرح سے کہ مثلا الم ترا کیفہ پڑھی تو اس کا قل ھو اللہ احد بھی پڑھی، پھر لئی لاف پڑھی تو قل ھو اللہ احد بھی پڑھی، پھر عشاء میں بھی اسی طرح سے کیا، کچھ بھی پڑھا الم نشرہ پڑھی تو اس کے بعد قل ھو اللہ احد پڑھی، دونوں رکعتوں میں یہی کیا، پھر فجر کی نماز میں بھی یہی کیا. تو میں نے ان سے پوچھا جا کے کہ یہ ایک نئی چیز میں دیکھ رہا ہوں، قل ھو اللہ احد کا اضافہ آپ کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ حدیث شریف میں ہے. میں بہت حیران ہوا، کیونکہ اگر حدیث شریف میں کوئی چیز ایسی ہوتی تو ہمارے اہل اللہ اس کو چھوڑتے، سنت ہوتی جو چھوڑتے. خیر، ہمارے یہاں قاری سیف الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے تھے، بچوں کو پڑھاتے تھے، مجھے بھی پڑھاتے تھے قرآن کی تجوید، تو وہ عالم بھی تھے. تو ان سے میں نے عرض کیا کہ حضرت یہ قصہ ہوا، کیا یہ واقعی حدیث شریف میں؟ ہاں حدیث شریف میں ہے. تو میں نے کہا پھر ہمارے اہل اللہ اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا اس وجہ سے کہ اس پر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا تعامل نہیں تھا حدیث شریف ہونے سے. اسی لیے کہتے ہیں ہر جاہل کو یہ جائز نہیں ہے. سنت تو علماء بتاتے ہیں، علماء کرام بتاتے ہیں، وہ اس میں بہت سی شرطیں ہوتی ہیں. بعض چیزیں ایسی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی لیکن سنت موقعہ، جیسے تراویح کی 20 رکعت اور تراویح کی جماعت، لیکن وہ سنت ہو گئی کیونکہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا تعامل تھا. تو یہ فرما رہے ہیں کہ میں تم سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ دائمی سعادت کی کنجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے، ان تمام افعال میں جو آپ نے کیے ہیں اور ان تمام افعال میں جن سے آپ رکے ہیں. خبردار یہ بات مت کہنا کہ یہ باتیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات سے متعلق ہیں، مثلا خربوزہ کیسے کھایا اور موزہ کیسے پہنا، یہ عبادات سے متعلق نہیں ہے. یہ کہہ کر ان کو تم چھوڑ دو، کیونکہ ان کا چھوڑنا سعادت کے دروازوں میں سے بہت بڑے دروازے کو بند کر دے گا. باقی عبادات میں، عبادات کیا ہیں؟ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ذکر ہے، جتنی بھی چیزیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کی جائیں وہ سب عبادات میں سے. باقی عبادات میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نہ کرنے کے لیے میرے خیال میں کسی کے پاس کوئی عذر نہیں ہو سکتا، سوائے اس کے کہ اس کے دل میں کفر چھپا ہوا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتا، تو عبادات میں کوئی اور طریقہ نکالتا ہے، یا پورا احمق ہے، پورا احمق ہے. فرمایا احمق کہ ایسا شخص پورا احمق ہے، یا تو اللہ ہم کو اور تم کو ایسی بات سے بچائے. تو پھر فرماتے ہیں بزرگو خدا کی قسم میرے خیال میں تو روئے زمین پر کوئی بھی عقل والا جسے بھلے برے کی کچھ تمیز ہو ایسا نہ ہوگا جس کے دل میں یہ اعتقاد اور دماغ میں اس بات کا یقین نہ ہو کہ عبادت کی جو صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرما دی اور عادات کی جو شان آپ نے اختیار فرمائی ہے وہی پسندیدہ اور بہتر اور کامل حالت ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی وہی بہتر ہے اور کامل حالت ہے اور مخلوق کے نزدیک بھی. فرماتے ہیں احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہی وہ آداب ہیں، یہی وہ طریقے ہیں، یعنی اتباع سنت، جو خالق کے نزدیک مقبول اور مقبول اور مخلوق کے نزدیک محبوب ہے. یعنی جو اتباع سنت کرے گا اس کو مخلوق کی طرف سے بھی محبوبیت حاصل ہو جائے گی، اور دل کو اطمینان اور نفس کو سکون اس سے ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ راہ راست پر ہے، وہ ہدایت یافتہ ہے جو اتباع سنت کرتا ہے. بلکہ اس کو واضح کرنے کے لیے اتنی مثالیں پیش کرتے ہیں، فرماتے ہیں کیا نشے میں مست ہونے والے اور ہوش والے، اور چوری کرنے والے اور امانت والے، اور جھوٹ بولنے والے اور سچ بولنے والے، اور زناکار اور عفت و عصمت والے، اور تکبر والے اور تواضع والے، اور سخاوت کرنے والے اور ظلم کرنے والے، اور جھوٹا دعویٰ کرنے والے اور انصاف کرنے والے، اور عبادت کرنے والے اور سونے والے، اور عقل والے اور پریشان خیال والے، اور نیک کام کرنے والے اور برا کام کرنے والے، اور کافر اور مومن کی حالت میں عقل انسانی کیا فرق نہیں کرتی؟ کرتی ہے، یقیناً سمجھتی ہے، اس کا انکار نہیں ہو سکتا. اب دیکھ لو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا حکم دیا اور جن عادات کو اختیار فرمایا ہے وہی سب سے اچھی ہیں یا نہیں ہیں؟ عقل والا سمجھ جائے گا. پھر فرماتے ہیں اللہ اللہ اس رسول عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمارے پاس تمام عالم کے لیے رحمت، مخلوق پر حجت اور موحدین کے لیے نعمت بن کر تشریف لائے. پوری متابعت اور کامل پیروی کرو، کوئی موقع ایسا ہاتھ سے نہ جانے دو جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تمہارے سامنے ہو اور تم اس کو بلا عذر چھوڑ دو. ہمارے اہل اللہ رات کو سوتے وقت سننا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، کوئی اس کی سنت کو بلا عذر کیسے چھوڑ دے؟ نہیں چھوڑ سکتا. جو شخص جانتا ہوگا کہ حقیقت دین کیا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تو کسی چیز میں نہیں چھوڑے گا، چاہے جائے کہ عبادات. فرماتے ہیں ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، دیکھنا تو یہ چاہیے کہ دین بھی ہمارے پاس پورا ہے یا نہیں، کمزور ہے یا قوی ہے. نماز، روزہ، حج، زکات ہی صرف دین نہیں، دین کے پانچ عنوان پر عمل تم پر فرض ہے. پانچ یہ ہیں، عقائد ہیں اور عبادات ہیں اور معاملات ہیں اور معاشرت ہیں اور اخلاق ہیں. فرمایا ان سب پر عمل فرض ہے، جہاں جہاں صورت دین تو نظر آتی ہے مگر حقیقت دین مفقود ہوتی چلی جاتی ہے. بہت لوگ دین کے کھلاڑی بنے ہوئے ہیں لیکن دین کی حقیقت کا کچھ بھی پتہ نہیں. ہمارے دلوں میں دین کی عظمت و محبت نہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم کو دین کا صحیح علم نہیں، جس کی وجہ سے تاویلیں اور مصلحت اندیز چیزیں کام لینا شروع کر دی. آپ نے اپنے منشا کے مطابق دین کے ہر معاملے میں تاویلیں کر لیں، پھر وہ اصل دین کہاں رہا؟ جب دین میں ملاوٹ آ گئی، اپنی مرضی سے کر لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف چیزیں داخل کر لیں، تو وہ دین کہاں رہا؟ وہ دین نہیں رہا. دین کی عظمت کا تقاضا تو یہی ہے کہ تمام امور زندگی میں احکام الہی کے آگے بے چون و چرا سر جھکا دیا جائے. لیکن عظمت پیدا کیسے ہوتی ہے؟ عظمت پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کا علم ہونے پر. جب احکام شرعیہ پر عمل کیا جاتا ہے تو اس پر وعدہ ہے حیات طیبہ کا اور آخرت میں نجات کا، اور یہ اعلان بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے صاف ہے کہ اگر ان احکام کی خلاف ورزی کی تو ابد الآباد تک جہنم کی آگ اور عذاب والی زندگی ہے. ٹھیک ہے, گناہ کو کوئی گناہ سمجھے تو علم ہوگا تب تو سمجھے گا, اور گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے, حلال سمجھے, جیسے آج کل رواج ہو گیا ہر گناہ کو اب حلال کر رہے ہیں. جو چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حرام تھی وہ کیسے حلال ہو جائیں گی, کون اس کو حلال کر سکتا ہے؟ اور اس کی سبب بتا رہے ہیں کہ دین کے حاصل کرنے کے ذرائع کم ہو گئے. اب ہر ایک اپنی اپنی دین کے احکام معلوم کرنے کی کوشش بھی کم کرتے ہیں اور بتانے والے بھی کم ہیں. یہ علم حاصل ہوتا ہے اہل علم کی صحبت سے اور اہل علم کی کتابوں سے. فرماتے ہیں عورتوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی بہشتی زیور بہت جامع کتاب ہے, اس کا مطالعہ کرو تم کو احکام معلوم ہو جائیں, عقائد معلوم ہو جائیں, اخلاق کے بارے میں معلوم ہو جائیں, معاملات کے بارے میں معلوم ہو جائیں, معاشرت کے بارے میں معلوم ہو جائے. عجیب کتاب ہے. نئی نسلیں سب احکام سے بیگانہ ہوتی چلی جا رہی ہیں کیونکہ اس طرح کی تعلیم و تربیت کے مواقع اب نصیب ہی نہیں. کہیں بچتی زیور پڑھائی جاتی ہے, کہیں گھروں میں پڑھی جاتی ہے, نہیں تو کہاں سے احکام معلوم ہوں گے؟ ایک کتاب بھی لا دو ایسی جامع اردو زبان میں, عربی زبان کا تو پتہ نہیں لیکن اردو زبان میں لا دو ایک کتاب بھی جہاں ساری ایسے احکام موجود ہوں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ محبت و عظمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدا ہو تو اس کے لیے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضروری ہے. اور جب اللہ کے پیارے سے محبت کرو گے تو اللہ کی نظر میں تمہاری کیا حیثیت ہو جائے گی؟ پھر ہمارے آپ کے اور سارے دن کے زندگی کے اعمال اتباع شریعت کے تحت ہو جائیں گے. ہماری آپ کی معرفت یہی ہے کہ صبح سے شام تک کی زندگی کو دیکھ لیں, حقوق اللہ, حقوق العباد, حقوق نفس یہ کس طرح ادا ہوتے ہیں. یہ جو کچھ بھی سنت کے مطابق ہوگا ہمارا وہی عمل مقبول ہوگا, جو کچھ بھی سنت کے مطابق ہوگا ہمارا وہی عمل مقبول ہوگا. اس کے برخلاف آج کل کے معاشرے میں ہمارا ایمان خطرے میں ہے کیونکہ گھر گھر ٹیلی ویژن ہے, تصاویر ہیں, گانا بجانا ہے, میز کرسی پر کھانا ہے, محرم نامحرم کا اختلاط ہے. عجیب بات فرمائی کہ گھر گھر ٹیلی ویژن, تصاویر, گانے بجانے, میز کرسی پر کھانا, محرم نامحرم کا اختلاط. شرعی پردہ تو دینداروں کے ہم ہی نہیں ہے, حالانکہ بالکل حرام ہے. چچا زاد ہو, مامو زاد ہو, خالہ زاد ہو, پھوپی زاد ہو, دیور ہو, بہنوئی ہو, نندوئی ہو, پھوپا ہو, خالو ہو, اور اس طرح کے جتنے رشتے دار ہیں جو نامحرم ہیں ان سے پردہ ہے. اور یہ پردہ آج کا نہیں ہے, تمام فقہ کی کتابوں میں چلا رہا ہے کہ ان سے پردہ فرض ہے. لکھا ہوا ہے صاحب ان سے پردہ فرض ہے. وہ کہتے نہیں چہرے کا نہیں ہے. میں نے کہا اچھا پھر کس چیز کا پردہ ہے؟ ٹانگ کا پردہ, پیٹ کا, پیٹ کا, کس چیز کا پردہ ہے؟ کوئی آدمی بھی ناکام کو پڑے گا جو 1500 سال سے چلے آ رہے ہیں, پڑھتے ہی کہہ دے گا کہ چہرے کے پردے کی بات ہو رہی, اور اب آپ کی عقل پہ ہی پردہ پڑ جائے تو اس کا کیا علاج ہے؟ گھر گھر یہ ٹیلی ویژن, یہ تصاویر, یہ گانے بجانے, میز کرسی پر کھانا, محرم نامحرم کا اختلاط. اس زمانے میں گانے بجانے وہ کہہ رہے ہیں, لیکن آج کل تو ہر شخص کے موبائل میں موسیقی گھسی ہوئی کم و بیش, اللہ یہ کہ جو اللہ سے ڈرتا ہو. لڑکے لڑکیوں کے بے پردہ لباس, کھلا ہوا بدن, اس میں کون سی ادا ہماری اسلامی اور کون سی چیز ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے مطابق ہے؟ پھر فرماتے ہیں تم جب 5-7 افراد پر اپنے گھر کے اسلامی حکومت قائم نہیں کر سکتے اور بلند بانگ دعوے پرجوش نعرے لگا کر تم سارے ملک میں اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے کہاں جا رہے ہو؟ پہلے خود کو تو اپنے کو دیکھو. قو انفسکم و اہلیکم نارا, اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ پہلے, دوسروں کو کیا ضرورت ہے؟ اسی میں مارے گئے, پھر حقوق پامال ہو رہے ہیں پرواہ نہیں ہے, گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہیں پرواہ نہیں ہے, اتباع سنت کے خلاف چیزیں اختیار کر رہے ہیں پرواہ نہیں ہے, کیونکہ نظر تو ہٹ گئی اپنے اوپر سے اور اپنے اہل کی طرف سے نظر ہٹ گئی. ان کو دین کی طرف حکمت عملی سے لانا ہے. فرماتے ہیں اللہ پاک نے تو انسان کو بہترین لباس عطا فرمایا اور انسان اسفل السافلین میں چلا جا رہا ہے. تم نے تو نصرانیوں کی وضع کے کپڑے پہن لیے اور دربار الہی میں انداز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوئے اب نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. اب یہ تو اللہ کی مرضی ہے, ایسی نماز کو قبول کرے یا نہ کرے, مگر یہ وضع نماز کے وقار کے خلاف ہے, یہ بے ادبی, اس کو تم کس تعبیر سے جائز کر لیتے جو قطعی ہی ناجائز ہے. دیکھا آپ نے حضرت قطب الارشاد دربار الہی میں انداز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوئے تم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. اب یہ تو اللہ کی مرضی ہے قبول کرے یا نہ کرے, مگر یہ وضع نماز کے وقار کے خلاف ہے. یہ بے ادبی تم کس تعویل سے جائز کر لیتے ہو جو قطعی ناجائز ہے. اگر تمہاری عورتوں کے سر ڈھکے ہوں اور جسم ننگا نہ رہے تو تمہاری گردن کون دبا لے گا؟ ہاں ابلیس زدہ ذہنیت والے لوگ ضرور فیشن کے خلاف کہیں گے, مگر خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تو شریفوں کا لباس اسلامی لباس ہے. تم خود دھوکے والی بات کرتے ہو کہ نماز پڑھتے ہو اور لباس ہے افرنگیوں کا. پہلے زمانے کے لوگ اس لباس کو رذیلوں کمینوں اور ننگوں کا لباس کہتے تھے, جس کو تم نے آج شریفوں کے لباس کا نام دے رکھا ہے. فیشن عورتوں کو خاص طور سے مارا جائے, کیونکہ مردوں کو دیکھیے گا زیادہ تر بےچارے ڈھیلا ڈھلا, اگر دیندار ہیں تو ڈھیلا ڈھلا سب سوب یا کرتا پہن جو بھی ہے, زیادہ فیشن میں نہیں دیکھیں گے ان کو. لیکن عورتوں کا تو چاہے کیسے ہی دیندار خاندان کی عورت ہو, جو لباس آج کل عورتیں پہنتی ہیں ہرگز جائز ہے, ہرگز جائز ہے. جسم پہ منڈا ہوا ہوتا ہے. لباس کا مقصد تو راحت ہے, اور لباس کا مقصد تو یہ ہے کہ اگر بالفرض بھائی محرم کے سامنے بھی جو چیزیں دکھانا جائز نہیں, بیٹے کو باپ کو بھائی کو عورت کی پیٹھ سینہ ایسے اعضا کو دیکھنا جائز نہیں ہے. آپ نے کپڑا ایسا پہنا کہ وہ سب نمودار ہیں تو وہ کیسے جائز ہو جائے گا؟ اس طرح سے یہ حصہ پیٹھ کا جو گردن کے نیچے کا ہوتا ہے, یہ لوگ کٹ قمیض بناتی ہیں پیچھے کی پیٹھ کھلی ہوئی ہے, پیٹھ کا دیکھنا بیٹے کو بھی حرام, باپ کو بھی حرام, بھائی کو بھی حرام. تو ایسا لباس ہی جائز نہیں. ایسا باریک لباس ہو یا ایسا چست لباس ہو کہ جسم سے منڈا ہوا ہے, لیکن کیسے ہی دیندار خاندان کی عورت ہو وہی درزی سے سلوانا, وہی جسم پہ منڈا ہوا لباس, وہی سارے اعضا ظاہر. ارے بھائی جب اس طرح کا لباس پہنو گے تمہارے محرم ہی رشتے دار صحیح, اور اکثر تم نامحرم بھی آ ہی جاتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے, حتیٰ کہ برقعے کا بھی اب یہ حال ہے. برقع کیا ہے؟ وہی برقع ہے, ہر چیز نمایاں ہو رہی اسی برقعے سے. برقع نہیں ہے, بے حیائی پھیلانا ہے. برقع تو ایسا ہونا چاہیے کہ بالکل پتہ نہ چلے کہ عورت کا جسم کس طرح کا ہے. فرماتے ہیں کہ پہلے زمانے کے لوگ اس لباس کو رذیلوں کمینوں اور ننگوں ناچنے گانے والیوں کا لباس پہن کہتے تھے, جس کو تم نے آج شریفوں کے لباس کا نام دے رکھا ہے. ہاں مجرم ہو کر ان بے حیائیوں کا اعتراف کر لو, اور ان کو چھوڑنے کا ارادہ بھی تمہارا ہو, تو پھر خدا تمہارے لیے اپنی آخر کا سامان بھی ایسا ہی پیدا کر دے گا. تم ارادہ تو کرو کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے تو اللہ تعالیٰ تم کو مدد دیں گے, کیونکہ وعدہ ہے تو تم کو ہدایت ملے گی. ہم اپنے معاشرے میں ان گندگیوں کے ساتھ درود شریف بھی پڑھا کرتے ہیں, لیکن اس کی اہمیت سے بالکل بے خبر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا قرب میری جالی کے پاس آنے میں نہیں بلکہ اتباع میں ہے. اس میں آپ کو اپنے قصہ سناؤں, جب میں یہاں ملازمت میں شروع 36 سال پہلے آیا, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے یہ ملازمت بہت عافیت اور عزت کے ساتھ ختم ہوئی. لیکن جب 36 سال پہلے میں آیا تو پہلی فرصت ملتے ہی جو ویکینڈ آیا تو اس میں مدینہ منورہ چلا گیا. مدینہ منورہ آیا سے آیا تو احرام باندھ کے آیا, عمرے کا احرام باندھنا ضروری ہے مکہ مکرمہ میں رہنے والوں کو. تو عمرہ کا طواف کرتے کرتے عشاء کا وقت ہو چکا تھا, ختم ہو چکا تھا, اور میں عمرے کے طواف سے فارغ ہوا تو دیکھا کہ مقام ابراہیم سے کچھ پیچھے, کچھ تو نماز سنتیں نفلیں پڑھتے ہیں اس سے کچھ پیچھے, اس زمانے میں ہجوم بالکل نہیں ہوتا تھا. حضرت نصرت علی صدیقی صاحب ایک بزرگ ہیں تھے اس زمانے میں جو مکہ مکرمہ میں رہتے تھے, اور بڑے عجیب بزرگ تھے وہ, بیٹھے ہوئے تھے وہ, مجھے جانتے تھے, میں بھی ان کو جانتا تھا, تعارف ہو چکا تھا. میں ان کے پاس سیدھا گیا اور میں نے کہا کہ حضرت میں مدینہ منورہ سے آ رہا ہوں, پہلی بار مدینہ منورہ گیا ہوں, ملازمت میں آیا تھا, اور ایسا لگتا ہے مجھے کہ میں بار بار جاؤں تاکہ تعلق قلبی تعلق بڑھ جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. میں آپ کو سچ بتاتا ہوں ایک لمحہ بھی توقف انہوں نے نہیں کیا, یعنی سوچا نہیں, فوراً جواب دیا کہ تعلق تو اتباع سے بڑھتا ہے, جانے آنے سے نہیں بڑھتا. اب اتباع کا نام نہیں, پردہ تک پورا نہیں, اور عورتوں کی بھرمار وہاں پہ ہر طرح کی بےہودگی کرتی رہتی ہیں. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند ہوگا یا یہ پسند ہوگا کہ یہ عورتیں گھروں میں بیٹھے؟ ہمارے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب ہمیں سمجھاتے تھے کہ دیکھو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز پڑھا رہے ہوں مسجد نبوی میں تو بھی عورت کے لیے اس کے گھر میں اور گھر کے اندر کمرے میں کونے میں جو نماز پڑھے گی وہ اس نماز سے افضل ہوگی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے ہوں اور اس میں شرکت کرے مسجد نبوی. اور قرآن کی آیت ہے وقرن فی بیوتکن، اے عورتوں تم اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، تم کو گھر سے باہر نکلنے کا کہاں سے شوق آ گیا؟ جو احکام مردوں کے لیے وہ تم کیوں اختیار کرتی ہو؟ تم تو اگر جاؤ رات کے کسی وقت میں جاؤ اور مسجد نبوی میں داخل ہو کر جہاں سے بھی تم کو سلام پڑھنے کی عافیت کے ساتھ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھو اور واپس گھر لوٹ جاؤ، سلام تمہارا ہو گیا، تم کو کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہارا گھر ہے، اس کی افضلیت مسجد نبوی سے زیادہ ہے تمہارے لیے. جب کھلا ہوا حکم ہے تو اس میں اشکال کیسا ہے؟ ہمارے حضرت یعنی حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کسی کو ساری عمر روزانہ خواب میں زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور اتباع شریعت نہ ہو تو وہ زیارت اس کے کسی کام نہ آئے گی. سنت کے مطابق اعمال ضروری ہیں جن پر مدار ہے ہمارے ایمان و اسلام کا. اور ہمارے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب اسی جیسی ایک بات مجھ کو بتاتے تھے کہ دیکھو اگر کوئی شخص کسی شخص کی ہر بوٹی اچھلتی ہو اور پھڑکتی ہو اور اس میں سے اللہ اللہ کی آواز آتی ہو تو اس کو ایک ڈھیلے کا اجر نہیں ملے گا، کیونکہ یہ غیر اختیاری ہے، اس کے اختیار میں نہیں. اور جو اپنے اختیار سے ایک بار اللہ کہے گا تو زمین سے آسمان تک حسب حدیث روشن ہو جاتا ہے. جب تک ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود ہے قیامت نہیں آئے گی. یہ ہے خاصیت غیر اختیاری چیزوں کے پیچھے پڑنا، جس چیز کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا اس کے پیچھے پڑنا اور اس کو سمجھنا دین. یہ بڑی یعنی لا علمی کی بات ہے لیکن رائج اب یہی ہے ہر طرف، اسی لیے یہ مضمون 25-30 سال پرانا مضمون حضرت کا پڑھ رہا ہوں. فرماتے ہیں پھر اس کے بعد کہ میں یہ باتیں بار بار اس لیے دہراتا ہوں، حضرت تو اکثر مجالس میں اسی طرح کی باتیں فرماتے تھے، ڈاکٹر عبداللہ یارفی رحمۃ اللہ، بڑے بڑے علماء موجود ہوتے تھے ان کے سامنے یہی فرماتے تھے. میں یہ باتیں بار بار اسی لیے دہراتا ہوں کہ آج آپ فیصلہ کر لیں کہ ہم کو جنت کے اعمال کرنا ہے یا جہنم کے اعمال. اگر جہنم کے اعمال کو تم جائز سمجھتے ہو تو آخرت کے دردناک عذابوں کے لیے تیار ہو جاؤ. جب تمہاری لذتیں وابستہ ہیں ان بے حیائی اور ناپاکی کے کاموں سے، نہ محرم ہے ان کو سلام کرنا جائز نہیں ہے، فلاں بھائی سلام، ارے وہ تمہارے محرم نہیں ہے، ان کو سلام کیوں کرتے ہو تم؟ حکم یہ ہے کہ اگر کبھی ضرورتاً کسی نامحرم سے، چاہے وہ تمہارا رشتہ دار ہو، نامحرم ہے مگر، اگر بات کرنی پڑے تو پردے کے پیچھے سے بات کرو اور سخت لہجے میں جواب دو، کہیں سننے والے کے دل میں کوئی روک پیدا نہ ہو جائے. یہ قرآن کا حکم ہے اور یہ حکم عام عورتوں کو تو ہے ہی، جب ازواج مطہرات کو حکم ہے جن کے دل اتنے پاک صاف، تو اور عورتوں کے لیے تو اس سے بھی زیادہ حکم ہوگا سخت. لیکن کسی کو پرواہ نہیں. جب تمہاری لذتیں وابستہ ہیں ان بے حیائی اور ناپاکی کے کاموں سے اور تم اس سے توبہ نہ کرو تو یاد رکھو دنیا میں بھی عذاب ہوگا، قبر میں بھی عذاب ہوگا، برزخ میں بھی عذاب ہوگا، قیامت میں بھی یہ بدعمال یا عذاب پیدا کریں گی. وہ عذاب آخرت سے بچ نہیں سکتا. اور جس نے اچھے اعمال کیے، عورت ہو یا مرد، اور ایمان شرط ہے، اس کو یہاں دنیا میں بھی حیات طیبہ ملے گی اور قبر میں بھی، برزخ اور حشر میں بھی اس کو عیش و کامیابی ہے. یہ قرآن میں بہت صاف مضمون آیا. جب اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کی رخصتی کی، ان کی بھی رخصتی ہوئی ہے یا نہیں؟ ان سے کہا کہ جائیے آپ زمین پہ چلیے، رخصتی ہوئی نا. رخصت کرتے وقت حق تعالی نے ان کو کیا، دیکھیے جب بیٹی کو رخصت کرتے ہیں تو باپ یا ماں اس کو وہ نصیحت کرتی ہے جو اس کے لیے بہت مفید ہو. تو اللہ تعالیٰ نے کیا نصیحت کی اس وقت؟ قل نہبطوا منہا جمیعا فإما یأتینکم منی ہدا فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. زمین پہ جا رہے ہیں، جنت سے زمین پہ جا رہے ہیں، اور فرمایا کہ میری ہدایت تم کو آئے گی، ضرور بے ضرور آئے گی. تو جو اس کی اتباع کرے گا تو اس کو نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا. تو جنت سے آنے والے کو زمین پہ فرمایا یہی ہے، جو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خوف سے کرے گا بلا عذر چھوڑے گا نہیں. اس کے لیے یہ ہے تو اس کو نہ خوف ہوگا. یہ قرآن میں ایک جگہ تھوڑا یہ مضمون آیا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, ایسی لوگوں کے لیے کہیں تقوا کے اوپر یہ بشارت ہے. تو تقوا کا تو بہت بڑا حصہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. فرمایا خدا کے لیے پہلے اخباروں اور فوٹو والی کتابوں کو گھر سے نکال دو اور اس خوف سے نکالو کہ ان کی موجودگی میں جنت کے اعمال کی توفیق ہی تم کو نہیں ہوگی. کیوں؟ جس گھر میں تصویریں ہوتی ہیں وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے, نہیں آتے, نہیں آتے, قیامت تک نہیں آئیں گے. کوئی بدل سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات؟ آج وہ بھی ایک مسلمان بنا ہوا ہے جو سود اور شراب اور رشوت میں ملوث ہے اور جس نے تصاویر اور گانے اور بے پردگی کے سامان کو حلال اور جائز سمجھ رکھا ہے. بس سن لیا کہ مسلمان کو نماز پڑھنا اور قرآن پڑھنا ہے. ارے بغیر عظمت اور محبت الہی اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تم کو دین کے سارے اجزاء نہیں مل سکیں گے. اب غور سے سنو کہ تم کو اب کرنا کیا ہے. دو رکعت نماز خشوع خضوع سے ادا کرو, پھر اپنے دل کو متوجہ کرو اور گڑ گڑا کر اپنے مولا سے کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین. کیسے متوجہ کرو؟ اس کا طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دیکھو جب تم عبادت کرو, عبادت میں دعا بھی شامل ہے, بلکہ الدعاء مخل عبادت سب سے بڑھ کر عبادت ہے, اور ذکر بھی شامل ہے, توبہ بھی شامل ہے. عبادت جب کرو تو یوں کرو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جیسے تم اللہ تعالیٰ کو گویا تم دیکھ رہے ہو. بس اس کو یاد رکھو اس حدیث سے, جب نماز میں ہو یا ذکر میں ہو یا دعا میں ہو یا توبہ کرو تو یوں سوچو کہ اللہ تعالیٰ میرے سامنے ہے, میں ان کو جیسے دیکھ رہا ہوں. تمہارے دل میں خود عاجزی پیدا ہو جائے گی اس تصور سے, اور گڑ گڑا کر اپنے مولا سے کہو یا ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور کہو یا اللہ میں عاجز ہوں, میں مغلوب ہو گیا ہوں, میں آپ کے دربار میں حاضر ہوا ہوں, آپ توبہ قبول کرنے والے ہیں. یا اللہ, یا رحمان, یا رحیم, یا حیو, یا قیوم, برحمتک استغیث, یا اللہ آپ سے فریاد کرتا ہوں. کہو یہ اس میں اعظم ہے, یا اللہ ہو, یا رحمان ہو, یا رحیم ہو, یا حیو, یا قیوم ہو, برحمتک استغیث. فرماتے ہیں یہ اس میں اعظم ہے, اس کو خوب پڑھو اور کہو یا اللہ جو کچھ میرے اوپر ہے میری شامت اعمال ہے, اقرار کرو. یا اللہ اتنا مجھ پر نہ ڈالیے کہ مجھ سے اٹھائے نہ اٹھ سکے, اور یا اللہ یہ مناجات آپ ہی نے فرمائی ہے, آپ ہی نے ہمیں عطا فرمائی ہے اپنے بندوں کو ہلاکت سے بچانے کے لیے. یا اللہ آج دنیا جہنم کدا بنی ہوئی ہے, تمام تر نفسانی اور شیطانی اعمال سے, اور مجھ میں اتنی طاقت ایمانی نہیں کہ میں ان کا مقابلہ کر سکوں. یا اللہ مجھے تو دعا کرنا بھی نہیں آتی, یہ بھی آپ ہی سکھا رہے ہیں اور آپ ہی اس کی توفیق دے رہے ہیں. یا اللہ مجھے توبہ کرنا بھی نہیں آتی, یا اللہ میں دل سے بھی نہیں کہہ رہا ہوں صرف زبان سے کہہ رہا ہوں. یا اللہ یہ گناہ بھی مجھ سے نہ چھوٹیں گے, کچھ تو میں چھوڑ دوں گا اور بعض جو مجھ سے پھر بھی نہ چھوٹیں گے, مگر میں ڈرتا ہوں ان کے عذاب سے, اور گناہ پھر گناہ ہی ہے, میں تو قدرت نہیں رکھتا ان کو چھوڑنے کی. یا اللہ آپ خود ہی چھڑا دیجیے, اپنی رحمت سے, اپنے فضل و کرم سے آپ مجھے بچائیے, اور مجھے اپنی مغفرت و رحمت سے محروم نہ فرمائیے. یوں کہو اللہ تعالیٰ سے یا اللہ آپ ہی ندامت کی توفیق دیجیے, آپ ہی ندامت کو قبول فرما دیجیے, ان گناہوں سے میرے دل میں نفرت بٹھا دیجیے, اور مواخذہ نہ فرمائیے, اور اپنے عذاب سے بچا لیجیے. یا اللہ ہماری حالت بڑی خراب ہے, ہم آپ کی رحمتوں سے محروم ہو گئے ہیں, شیطان ابلیس نے ہمارے نفس پر قبضہ کر رکھا ہے, ہم ذلیل و خوار ہو گئے ہیں, ہماری تمام بدعمالی آپ معاف فرما دیجئے اور ہم پر اپنا فضل فرمائیے, اور ہم کو اور ہمارے اہل و عیال کو اور سارے عالم کے مسلمانوں کی ہدایت فرمائیے, اور معاف فرما دیجئے, اور شامت اعمال سے نجات فرما دیجئے, ہم کو دنیا اور آخرت میں حیات طیبہ نصیب فرمائیے, اور ہماری عاقبت بخیر فرمائیے. اس دعا پہ ختم کر دیا حضرت نے, بس اللہ تعالیٰ توفیق دے. دیکھیے دو کام بہت ضروری, ایک گناہ سے بھاگو, ایک آج کل کے ان چیزوں میں مت جاؤ کہ اس کی بھی گنجائش اس کی بھی بھر میں خلاف سنت و امور کی گنجائش کا کیا مطلب ہے. جس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت فرض ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, تو سنت سے محبت کرنے والا سنت کو چھوڑے گا؟ ہر معاملے زندگی میں, کھانے پینے میں, بیٹھنے میں, اٹھنے میں, اپنے وضع میں, قطع میں, اپنے تمام امور میں دیکھو اور کسی اللہ والے کو پکڑو جو تمہیں بتائے کہ کس موقع پر کیا کرو کہ سنت پہ عمل ہو جائے. کیونکہ آج کل حالات ایسے ہیں کہ اتنا آسان نہیں, سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کہ اس وقت سنت کیا ہے, لیکن اللہ والوں کو پتا ہوتا ہے, وہ آپ کو بتائیں گے, اللہ تعالیٰ ان کے دل میں آپ کے لیے جواب ڈال دیں گے, اور وہ پھر بتائیں گے کہ یہ کرو, اور وہ سنت کے مطابق ہو. تو بہرحال یہ اللہ والے بتائیں گے, لیکن اتباع سنت کو بالکل ہی کل عدم قرار دے دو, جو چاہے کرتے رہو, اور بالخصوص عبادات میں تو آپ نے سن لیا. عبادات میں خلاف سنت کو چھپ. معلوم کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا تعامل تھا. بس وہ قابل قدر ہے اور وہی چیز ہے جو اللہ کے قریب لے جائے گی, اور کوئی چیز اللہ کے قریب نہیں لے جا سکتی سوائے اتباع سنت کے, کوئی چیز اللہ کے قریب نہیں لے جا سکتا چاہے کچھ کر لو. ہاں علاج کے طور پر بات چیتیں بتا دیتے ہیں, مثلا بعض لوگوں کو ایک ذکر ایسا بتاتے ہیں جو کہ مسنون نہیں ہے, لیکن اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اس کو ذکر کی عادت پڑ جائے اس بہانے, وہ الگ چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, اتباع سنت عطا فرما دے. آمین. اللہم آمین.